जो मेरा और आपका कायद और लीडर है, जिसे देखने के लिए आप ही नहीं बल्कि हर वो शख्स जिसके दिल में दिल धड़कता है वो बेचैन नजर आता है देखने के लिए, मैं बगैर ताखीर वक्त की कमी के बहस अपने कायद मोहतरम को यहाँ दावत खिताब दे रहा हूँ कि यहाँ तशरीफ लाएं और आपसे इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में खिताब फरमाएं। लेकिन याद रखिए, ये वो कायद हैं जिन्होंने हर वक्त में आपकी क़यादत करते हुए आपके सर को फख्र से बुलंद रखा है, और जब हुक्मरानों ने मेरे इस कायद मोहतरम को पसे जिंदा डाला था, वो डराना चाहते थे, तो मेरे कायद ने उनसे कहा था, मक्तल से अपनी यारी है, हर दार पुराना लगता है। हमें डराने वाले हुक्मरानों, मक्तल से अपनी यारी है, हर दार पुराना लगता है, सदियों से कटना सीखा है, अब हर वार पुराना लगता है। तुम संग उठाओ या खंजर, हमें जो बात कहनी है, तुम संग उठाओ या खंजर, जो बात है वो कहनी है। ये जुल्म तशद्दुद सरकारी सरकार पुराना लगता है। तशरीफ ला रहे हैं कायदे मोहतरम, कायदे सिपाही साहबा अल्लामा मोहम्मद आजम तारिक साहब, नारों से अपने इस महबूब अजीम रहनुमा का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान रिसालत, शान रिसालत, शान सहाबा, शान सहाबा, अजमत सहाबा, किरदार सहाबा, गुफ्तार सहाबा, सिपाही सहाबा, सिपाही सहाबा, कायदीन सिपाही सहाबा, सुन्नियों का वजीर आजम, सुन्नियों का वजीर आजम, तेरा आजम मेरा आजम, तेरा आजम मेरा आजम, मुसलमानों का शेर आजम, मुसलमानों का शेर आजम, ये चढ़ता सूरज, ये चढ़ता सूरज, ये चढ़ता सूरज, ये सूरज की किरणें, ये सूरज की किरणें, ये सूरज की किरणें, ये चमकता चांद, ये चांद की रोशनी, ये सितारों की दमक, ये दरियाओं की रवानी, ये मौजों की बहरे, ये समुद्रों की रवानी, ये पहाड़ों की कुव्वत, ये प्यारा प्यारा, ये प्यारा प्यारा, ये राज दुलारा, ये राज दुलारा, ये माओ का प्यारा, ये बहनों का प्यारा, ये तेरा प्यारा, ये मेरा प्यारा, ये सुनियों का प्यारा। जरा जोर से बोलो, दिल कर बोलो, मिल कर बोलो, जरा चूम के बोलो, जरा घूम के बोलो, कुव्वत से बोलो, दुश्मन भी सुने, दुश्मन भी सुने, काफिर भी सुने, ईरान भी सुने, काफिर भी सुने, पाकिस्तानी शिया भी सुने, हुक्मरान भी सुने, जज्बे से बोलो, होश से बोलो, जोश से बोलो, दिल खोल के बोलो, दिल खोल के बोलो, मिलजुल के बोलो, हर घर बोले, हर घर बोले, हर शहर बोले, हर बस्ती बोले, हर करिया बोले, हर जगह से आवाज आए, सब मिल के बोले, दुश्मन भी बोले, दुश्मन भी बोले, वजीर भी बोले, कबीर भी बोले, मुशीर भी बोले, नवाज भी बोले, शहबाज भी बोले, शिया भी बोले, शिया भी बोले, शिया भी बोले।
बैठ जाएं अब सब हजरात, स्टेज पर कोई साथी खड़ा हुआ ना हो, दाएं बाएं कोई साथी खड़ा नहीं होना चाहिए, बैठ जाएं, इत्मीनान और सुकून से तशरीफ रखें ताकि गुफ्तगू हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला सय्यिदिर रुसुल, वसलामुन अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया। وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
سبحان اللہ
محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف سب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل ست کریم حضرات علماء کرام معزز سامعین بزرگوں نوجوان ساتھیوں سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں اور لیاری کے غیرت مند مسلمانوں اکتیس جولائی 1999 کو شروع ہونے والا یہ عظیم الشان جلسہ ناموس صحابہ کانفرنس یکم اگست کی تاریخ میں شامل ہو چکی ہے. آپ کا یہ عظیم الشان جلسہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ سنی قوم بیداری کی راہ پر چل پڑی ہے. ایک بڑی تعداد آج یہاں اس خیال سے تشریف لائی ہے کہ دیکھیں سنیں اس شخص کو جسے 4.5 سال قبل اصحاب رسول کے ناموس کے تحفظ کے جرم میں دشمن اصحاب رسول کے کفر کو واشگاف کرنے کے جرم میں اصحاب رسول کی عزت و آبرو پر تبرع کرنے والی قوم کو علل اعلان کافر کہنے کے جرم میں شیعہ کو کائنات کا غلیظ ترین بدترین کافر کہنے کے جرم میں جسے دار و رسن سے گزارا گیا ٹارچر سیلوں عقوبت خانوں اور زندانوں میں ستایا گیا، قید تنہائی کی اذیتوں اور زخمی جسم پر نمک پاشی کر کے طرح طرح کے مصائب و آلام کے ذریعے سے ستایا گیا، آج وہ واپس آ کر وہی کچھ کہتا ہے یا کچھ اور کہتا ہے؟ سننے آئے ہیں آپ؟ میرے کانوں نے سنا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں معاملہ گڑبڑ ہے، اب وہ بات نہیں کہتے، کچھ گھوم کے کہتے ہیں، کچھ گھما کے کہتے ہیں، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، غیروں سے سن کر یہ بات سمجھ آئے ہو کہ ہم نے اپنا ضمیر، ہم نے اپنا ایمان، ہم نے اصحاب رسول کی محبت آزادی کے بدلے میں بیچ دی ہے، اب بیچ دیں جبکہ دار و رسم سے ہو آئے ہیں، جب تک وہاں گئے نہ تھے خوف روب اور ڈر ہو سکتا تھا، جب تک یہ سلسلے دیکھے نہ تھے خیال آ سکتا تھا، جب تک ظلم سہا نہ تھا تجربہ نہ تھا تو ڈر ہو سکتا تھا، اب تو سب کچھ برداشت کر لیا ہے، اب شیعہ کو کائنات کا بدترین کافر کہتے ہوئے ڈر کیسا، اب خوف کیسا، اب کس بات کا اندیشہ؟ سنو، میں مجبور ہوں کہ فتاوی دارالعلوم دیوبند جو چند سال پہلے لکھا گیا ہے فتویٰ، مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ تعالی نے استفتاء مرتب کیا، علماء ہند، علماء پاکستان، علماء بنگلہ دیش، عرب امارات، پوری دنیا کے علماء کو بھیجا گیا کہ بتلائیے اصحاب کے رسول کے دشمن کی شرعی حیثیت کیا ہے، دارالعلوم دیوبند سے اس کا جو جواب لکھا گیا اس میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، وہ واقعہ الفرقان کے حوالے سے میں نے اپنی کتاب خطبات جیل میں لکھا ہے، اگر کسی کو جاننا ہو کہ ہم نے جیل میں بیٹھ کر کیا کیا ہے وہ خطبات جیل پڑھ لیں کہ جیل میں بیٹھ کر کیا کیا ہے، یہ فتویٰ کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ تعالی آج سے 1350 سال قبل مسجد نبوی میں گنبد رسول کے سائے میں حدیث شریف کا درس دے رہے ہیں، اسی عالم میں جا ہارون الرشید فصلی رکعتین مسجد نبوی میں، اس وقت کا بہت بڑا حاکم خلیفۃ المسلمین وہ ہارون الرشید آیا جس کی حکومت 20 پاکستان کو ملا لو تو اس سے بھی بڑی تھی، لیکن شان عالم یہ ہے، شان امام مالک یہ ہے کہ بادشاہ وقت خلیفہ مسجد میں آیا ہے مگر امام مالک نے اپنے درس کو بند نہیں کیا، سلسلہ درس جاری ہے، ہارون الرشید نے آ کر 2 رکعت ادا کی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے جا کر سلام پڑھا، سلام پڑھ کر عاجزانہ انداز میں، شاگردانہ انداز میں، مؤدبانہ انداز میں امام مالک کے سامنے آتا ہے، آ کر بیٹھا، جب امام مالک نے توجہ فرمائی تو ہارون الرشید نے ایک سوال کیا، هل لمن سب اصحاب رسول اللہ فی الفیء حق؟ امام مالک میں آپ سے ایک فتویٰ پوچھنا چاہتا ہوں، فتویٰ دیجئے جو شخص اصحاب رسول پہ تبرہ کرتا ہے، اصحاب رسول پہ گالی بکتا ہے، اصحاب رسول کی گستاخی کرتا ہے، کیا ایسے شخص کے لیے اسلامی بیت المال میں کوئی حق ہے؟ کیا ایسے شخص کے لیے اسلامی خزانے میں کوئی حق ہے؟ کیا حکومت ایسے شخص کو
سرکاری خزانے سے کوئی تعاون کر سکتی ہے؟
امام مالک نے جواب دیا، لا، اس شخص کے لیے کوئی حق نہیں ہے،
اس شخص کے لیے کوئی خرچہ نہیں ہے، اس شخص کے لیے بیمار ہو جائے تو علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، مر جائے تو کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے، بے وطن ہو جائے تو زاد راہ نہیں ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو تعاون نہیں ہے۔ کس کے لیے؟
جو پیغمبر اسلام کے صحابہ کو گالی دے۔ ہارون رشید نے کہا، من این تقول، یہ بات آپ نے کہاں سے کہی؟
اتنا بڑا فتویٰ آپ دے دیتے ہیں کہ اصحاب رسول کے گستاخ کے لیے سرکاری خزانے میں کوئی حصہ نہیں ہے، اتنے بڑے فتویٰ کی دلیل کیا ہے؟ امام مالک نے فرمایا، پڑھیے، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، میں یہ فتویٰ اپنے پاس سے نہیں دیتا ہوں، میں یہ فتویٰ جزیے اور کلیے ملا کر نہیں دیتا، میرے پاس اس فتویٰ کے لیے دلیل اللہ کا قرآن ہے، کہ خدا کا قرآن بول کر کہتا ہے کہ جس شخص میں اصحاب رسول کا غیظ و غضب ہے، جس شخص میں دل میں اصحاب رسول کا کینہ ہے، اصحاب رسول کے کینے والا دل، اصحاب رسول کے لیے غیظ و غضب اور نفرت رکھنے والا دل کسی کافر کا دل ہو سکتا ہے، مومن کا نہیں ہو سکتا۔ اصحاب رسول کے گستاخ کو، اصحاب رسول کے منکر کو کافر کس نے کہا؟ بولیے بولیے، کس نے کہا؟ لیغیظ بہم الکفار۔ 1350 سال قبل امام مالک نے بتلایا، قرآن اصحاب رسول کے دشمن کو کافر کہتا ہے۔ حکمرانوں، دشمنوں، قرآن نبی کے صحابہ کو، نبی کے صحابہ کے دشمنوں کو کافر کہے۔ اعظم تارک اور اس کی جماعت جیلوں سے ڈر کر، مقدمات سے ڈر کر، تعزیرات سے ڈر کر اصحاب رسول کے دشمن کو بھائی کہے، اس سے بڑا فراڈ نہیں آ سکتا، اس سے بڑا کفر نہیں آ سکتا۔ ہم جان دے دیں گے نبی کے صحابہ کے دشمن کو کافر کہتے رہیں گے۔ یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے۔
ہاں جی، وک گیا نا آدم تارک، وک گیا ہے، جیل سے ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، اب گھما کے بات کرتا ہے۔
بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے اس وقت کچھ عالمی سطح پر ہمارے پڑوس میں خاص طور پر
ایسے حالات رونما ہو رہے ہیں،
میں ضرورت محسوس کرتا ہوں
کہ میں اپنی توجہ اس طرف دوں،
میں آپ کو اس طرف متوجہ کروں۔
اس لیے اگر میں نے اس ٹاپک پر تفصیلی گفتگو نہیں کی تو اس کا وہ مطلب کہاں نکل آیا جو بیمار ذہن نکال رہے ہیں؟
اگر مطمئن ہو گئے ہو تو بات دوسری شروع کرتا ہوں، ورنہ پھر اور چلتا ہوں، ہے اور چلتا ہوں آگے۔ کیونکہ ناموس صحابہ کانفرنس، یہ تحفظ ناموس صحابہ کانفرنس، یہ عنوان ایسے ہے کہ ہماری پوری زندگی اسی عنوان کی تفسیر ہے، سپاہ صحابہ کی جد و جہد اسی عنوان کی ترجمانی ہے، ہمارے شہیدوں کا لہو اسی عنوان کو بیان کرنے والا ہے۔ قید و بند کے سناٹے، کال کوٹھیوں کی تاریکیوں سے اسی عنوان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آج جب ہم سینٹرل جیل کراچی میں اپنے اسیران سے ملاقات کرنے گئے، ہم ابھی ملاقات کے لیے ان کے سامنے پہنچے نہیں تھے، اسی نعرے سے انہوں نے ہمارا استقبال کیا جس نعرے پر ہم جیل میں گئے تھے، جس نعرے سے آج کفر لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے۔ یہ نعرے ہم نے جیلوں میں بھی لگائے ہیں، سناٹوں میں لگائے ہیں، تنہائیوں میں لگائے ہیں، اکٹھے ہوتے تھے تب لگائے ہیں، جلوتوں میں لگائے ہیں، خلوتوں میں لگائے ہیں، 4 سال تک جیلوں میں لگائے، باہر آئے ہیں تو باہر بھی لگاتے ہیں۔ لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے ہیں؟ وہ ڈر کر نعرہ چھوڑ دیں، اپنے شہیدوں کا لہو بیچ دے؟ کس بنیاد پر؟ کون قیمت ہے میرے شہیدوں کے لہو کی؟ کیا وزارت عظمیٰ حق نواز شہید کے خون کے قطروں کی قیمت ہے؟ کیا اقتدار کا راج محل فاروقی شہید کے خون کی قیمت ہے؟ میں تمہارے راج محلوں کو، اقتدار محلوں کو، میں تمہارے اقتدار کی کرسیوں کو حق نواز کے جوتے کے برابر بھی نہیں سمجھتا ہوں. اس لیے ہمیں ایمان عزیز ہے، ہم میں آج دین، ایمان، کلمہ اور قرآن کسی کی حکومت کے طفیل نہیں ملا، صحابہ کی جوتیوں کے صدقے ملا ہے. یہ عزت، یہ حسین چہرے، یہ رات کے 2 بجے کے یہ عالم، یہ محبت، یہ کیفیت نہ 16 نوائی کے عوض ملی ہے، نہ خطابت کے جوہر کے عوض ملی ہے، نہ مال و دولت کے عوض ملی ہے. مجھے اگر یہ عزت ملی ہے، صدیق کے جوڑوں کے صدقے ملی ہے. مجھے کسی حکومت نے یہ عزت نہیں دی ہے. اور یہ احترام، یہ دعائیں، یہ ماؤں کا رات کو اٹھ کر دعائیں مانگنا، بوڑھے بوڑھے لوگ ملتے ہیں. مولانا اعظم طارق، ہم رو رو کر آپ کے لیے دعائیں مانگتے تھے، یہ لوگ کیوں دعائیں مانگتے تھے؟ بیت اللہ کا غلاف پکڑ پکڑ کر لوگ دعائیں کیوں کرتے رہے؟ اس لیے کرتے رہے کہ ہم صحابہ کی عزت کو بیان کرنے والے لوگ ہیں، ہم صحابہ کی عظمت پر مر مٹنے کا عہد کر چکے ہیں. میں آج سی بی بازار میں عرض کر رہا تھا، دوستو یہ زندگی، کوئی ہے آپ میں سے ایسا جو کہے کہ اگر میں چاہوں تو میں اپنی زندگی کو سنبھال سکتا ہوں؟ اگر آپ کی زندگی جہاد میں نہ گزرے، حق کہنے میں نہ گزرے، مصائب و آلام کا سامنا کرتے ہوئے نہ گزرے، عیش و عشرت میں گزرے، ایئر کنڈیشنوں میں گزرے، اقتدار کے والا خانوں میں گزرے، کیا محفوظ رہے گی؟ پھر موت کی نظر نہیں ہوگی؟ کیا پھر موت نہیں آئے گی؟ موت پھر بھی آئے گی. آپ کچھ بھی نہ کریں، موت پھر بھی آئے گی. آپ اقتدار کے محلوں میں رہیں، موت پھر بھی آئے گی. جب موت پھر بھی آئے گی تو حق کہنے کے جرم میں موت آ جائے تو کیا بات ہے؟ جب موت آنی ہی آنی ہے، زندگی کی ڈور کٹنا ہی کٹنا ہے، یہ حیات کا سلسلہ موت کی سرحد پر جا کر بلاخر ٹوٹنا ہے، 1000 سال جیو بلاخر مرنا ہی مرنا ہے، تو پھر میں مرنا نہیں چاہتا. نہیں سمجھے آپ؟ پھر میں مرنا نہیں چاہتا، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. مجھے وہ موت چاہیے جسے موت آپ کہتے ہیں، وہ نہیں جسے اللہ حیات کہتا ہے، جسے قرآن زندگی کہتا ہے. قرآن کہتا ہے عام لوگ مر جاتے ہیں، کہو مردہ ہے، انک میتن انہم میتون، مردے ہیں، مر گئے ہیں، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا. لیکن ایک ایسا بھی ہے جو حق پر جان دے گیا. قرآن آگے بڑھ کر کہتے ہیں لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، یہ راہ حق پہ جان دے رہا ہے اسے مردہ مت کہہ، اسے مردہ، یہ سب مردے ہیں باقی، مگر اسے مردہ مت کہہ. مردہ کہنے پہ پابندی، لیکن عقل کہتی تھی ہے تو مردہ، ہے تو مردہ بھائی، اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، دفن ہو رہا ہے، بچے یتیم ہو گئے ہیں، بیوی بیوہ ہو چکی ہے، گھر والے پریشان ہیں، مردہ تو ہے. قرآن کہتا ہے عقل کو بھی مت لا، لا تحسبن الذین قتلوا، سوچ بھی مردہ نہیں. مردہ کہنے پہ بھی پابندی، مردہ سوچنے پہ بھی پابندی. پھر قرآن خود ہی کہتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، او جو زندوں کی طرح خدا کے دسترخوان پہ کھا پی رہے ہوں، بھلا وہ مردہ ہوتے؟ یہاں دسترخوان لگا ہوا ہو، لوگ قسم قسم کے انواع اقسام کے پھل کھا رہے ہوں، آپ انہیں مردہ کہیں گے؟ ہر آدمی کہے گا اگر مردہ ہوتے تو پھل نہ کھاتے، مردہ ہوتے تو نعمتوں سے لطف اندوز نہ ہوتے۔ قرآن کہتے ہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، اگر یہ مردہ ہوتے تو خدا کے پاس کھاتے پیتے نہ۔ ہمیں مردہ نہیں بننا، ہمیں مردہ قوم نہیں بننا۔ جو لوگ مرتے ہیں ان کی قومیں مردہ ہوتی ہیں، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی، کہ وہ خود زندہ ہے پوری قوم کو زندہ کرتا ہے۔ یہ حیات جاویدانی ایک شہادت کو حاصل ہوئی، شہید کو حاصل ہوئی، یہ ایک بیداری جو آپ کو حاصل ہے اسی شہید کی، اس شہادت کی وجہ سے حاصل ہے۔ اسی کتنے لوگ ہونٹوں پہ انگلیاں رکھ کر دیکھ رہے ہوں گے، یار یہ کدھر سے آ گئے پروانے، یہ رات کے اس موقع اس وقت تک بیٹھے ہوئے ہیں زمین پر اور جناب کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اس طرح کراچی کے حالات کو دیکھیے تو جی چاہتا ہے گھر سے باہر نہ نکلو، اور انہیں واپسی پتہ نہیں، بسیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی، انہیں جاتے ہوئے واپس ٹرانسپورٹ بھی میسر آئے گی یا نہیں آئے گی، مگر ایسے آئے ہیں کہ جیسے جانے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ خون شہیداں کی برکت ہے، یہ خون شہیداں کی برکت ہے۔ خون شہیداں اتنی زبردست قوت رکھنے والی چیز کا نام ہے۔ جب یہ خون افغانستان کے کوہساروں میں گرتا ہے تو رشیا جیسی سلطنت کے ٹکڑے کر دیتا ہے، جب یہ خون کشمیر کی وادیوں میں گرتا ہے تو انڈیا کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے پہ مجبور کر دیتا ہے، جب یہ خون چیچنیا میں گرتا ہے تو آزادی کی شمع کو روشن کر دیتا ہے۔ یہ خون مسلم ہے، جس مقصد کے لیے گرتا ہے وہ مقصد مکمل ہو جایا کرتا ہے۔ دوستو، سپاہ صحابہ ناموس صحابہ کے تحفظ کی علمبردار ہے۔ کیوں؟ کہ صحابہ ہمارا ایمان ہے، صحابہ ہمارا۔ صحابہ کی بات آئی، کیا بتاؤں آپ کو، خدا کی قسم جس بات پر محنت ہوتی ہے پھر اس بات کی قدر و قیمت دل میں آ جاتی ہے۔ ایک شخص کو دیکھیے کہ وہ اپنے ریشمی رومال سے اپنے ٹوٹے ہوئے جوتوں کو صاف کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا احمق اور پاگل کیا کرتا ہے، 1000 روپے کے رومال سے 250 روپے کے جوتے صاف کرتا ہے؟ اس نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے رومال کی ضرورت پیش آئی تو میں نے دیکھا باپ کی وراثت کو، میں نے جب ٹرنک کھولے اٹیچی کیس کھولا تو یہ وراثت میں پڑا ہوا رومال مجھے مل گیا۔ ایک دن ننگے پاؤں جا رہا تھا، کانٹوں سے پاؤں چھلنی ہوا، ضرورت پیش آئی جوتی کی، پیسے میری جیب میں نہیں تھے، صبح سے لے کر شام تک سر پہ ٹوکری اٹھائی، سارا دن دھیاڑی کی، محنت کی، شام کو 250 روپے ملے تو جوتا لیا۔ جوتے پر محنت کی ہے، محنت لگی ہے، قربانی لگی ہے، اس پر دھول آتی ہے تو دل دکھتا ہے۔ یہ رومال وراثت میں ملا ہے، یہ خراب بھی ہو جائے تو دل نہیں دکھتا۔ صحابہ کے نام پر اتنی محنت ہو چکی ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب کوئی صحابہ کی بات کرتا ہے ہمارا دل پگھلنے لگتا ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا جب کوئی صدیق اکبر کا نام لیتا ہے، عثمان غنی کا نام لیتا ہے، دل پگھلنے لگتا ہے اور جسم لرزنے لگتا ہے۔ صحابہ کون صحابہ؟ ایک ہی بات کہتا ہوں، آمنہ کے لال کی 23 سالہ محنت کا نتیجہ صحابہ، میرے نبی کی خون پسینے کی کمائی صحابہ، میرے نبی کی 23 سالہ محنت کا ثمر صحابہ، میرے نبی کی پونجی صحابہ۔ میرے نبی نے 23 سال جو کچھ کیا جتنی مارے کھائیں، جتنے دکھ اٹھائے، جتنی پریشانیاں جھیلیں، جب آمنہ کا لال خدا کی بارگاہ میں جا رہا تھا تو آمنہ کے لال کے دامن میں جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ صحابہ تھے۔
جب اپنی چھوٹی سی جماعت بدر کے میدان میں لے کر آئے تھے تو سجدے میں پڑھ کر آمنہ کے لال نے کیا کہا تھا؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد ابدا۔ ہائے ہائے ہائے،
اے اللہ میرے رب، آسمانوں کے مالک، یہ میرے خون پسینہ کی کمائی ہے، یہ میری محنت ہے، آج میری محنت اجڑ گئی، آج میری چھوٹی سی جماعت ان کافروں کے نرغوں میں پامال ہو گئی۔ آسمانوں کے مالک تیری بڑی قدرتیں ہیں، مگر یہ بات مجھ محمد سے سن لے، پھر اس کائنات میں تیری عبادت کرنے والا اتنی محنت ہو چکی ہے۔
خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جب کوئی صحابہ کی بات کرتا ہے ہمارا دل پگھلنے لگتا ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ جب کوئی صدیق اکبر کا نام لیتا ہے، عثمان غنی کا نام لیتا ہے، دل پگھلنے لگتا ہے اور جسم لرزنے لگتا ہے۔ صحابہ کون صحابہ؟ ایک ہی بات کہتا ہوں، آمنہ کے لال کی 23 سالہ محنت کا نتیجہ صحابہ،
میرے
نبی کی خون پسینے کی کمائی صحابہ،
میرے نبی کی 23 سالہ محنت کا ثمر صحابہ، میرے نبی کی پونجی صحابہ، میرے نبی نے 23 سال جو کچھ کی صحابہ تھے۔
ایک بات کہوں، ان الفاظوں پہ غور کرنا، غور کیجئے، پیغمبر اسلام مکہ کی 13 سالہ زندگی کے بعد، مدینہ کی 2 سالہ زندگی کے بعد، 15 سال کے بعد، جب اپنی چھوٹی سی جماعت بدر کے میدان میں لے کر آئے تھے تو سجدے میں پڑھ کر آمنہ کے لال نے کیا کہا تھا؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد ابدا۔ ہائے ہائے ہائے،
اے اللہ میرے رب، آسمانوں کے مالک، یہ میرے خون پسینہ کی کمائی ہے، یہ میری محنت ہے، آج میری محنت اجڑ گئی، آج میری چھوٹی سی جماعت ان کافروں کے نرغوں میں پامال ہو گئی۔ آسمانوں کے مالک تیری بڑی قدرتیں ہیں، مگر یہ بات مجھ محمد سے سن لے، پھر اس کائنات میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ میں محمد کہتا ہوں، تیری کائنات میں اگر عبادت ہو سکتی ہے تو اسی جماعت کے بدلے سے ہو سکتی ہے۔ بچا لے میری اس پونجی کو، حفاظت کر میری اس کمائی کی، مدد کر، نصرت کر میری اس جماعت کی، کہ اسی کے صدقے سے تیری عبادت ہوگی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد ابدا۔ او میرے رب، اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ کیا قیمت ہے صحابہ کی؟ صحابہ کی قیمت پوچھ لو۔ صحابہ کی قیمت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، لیکن جب بات صحابہ کی آئی، میرے پیغمبر نے فرمایا، صحابہ کے دشمن کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ دشمن رسول، موذی رسول، عبداللہ بن سبا مرا، عبداللہ بن ابئی مرا، رسول اللہ جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تشریف لے گئے، آیات قرآنی آئی، روک دیا گیا۔ لیکن اسی رحمت للعالمین کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا۔ ترمذی شریف کی حدیث کو پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ انہ کان یبغض من عثمان، اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے، اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے۔ جس دل میں میرے عثمان کا بغض ہو، میں محمد اس کی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار اپنے دشمن کو معاف کرتا ہوں مگر اپنے کسی صحابی کے دشمن کو معاف.
آگے چلیے.
کیا ہوا تھا حدیبیہ میں؟
سورہ فتح کی ذرا آیات پڑھو.
کس موقع پر آیاتیں نازل ہوئیں؟
لقد رضی اللہ عن المؤمنین
اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یہ آیت کب نازل ہوئی؟
جب محمد رسول اللہ کے کان میں صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ بات پہنچی کہ مکہ کے مشرکوں نے میرے سفیر و نمائندہ عثمان کو قتل کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے. حضور نے فرمایا جی عثمان قتل ہو گیا تو ساڈے زندہ رہن دا مزہ کی ہے؟
جی عثمان ہی قتل ہو گیا، میرا سفیر ہی شہید ہو گیا، تو پھر میں جی کے لینا کی؟ کیا مجھے زندہ رہنے سے غرض؟ آواز دی آپ فوراً ہر کام چھوڑ کر درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے. ارشاد فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے میرا عثمان شہید کر دیا گیا ہے، لا میرے ہاتھ میں بیعت کرو، ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں دیتے. کیا قیمت ہے خون عثمان کی، کیا عظمت ہے عثمان کی، جس کا انتقام لینے کے لیے پیغمبر اپنا خون بہانے کو تیار ہے. دوستوں کو صحابہ کی معمولی شخصیت، ہمیں کہتے ہیں تم صحابہ کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، اور ہمیں عید بھائی آمن رسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون. یہاں تو صحابہ کا کوئی ذکر نہیں، ایمان مفصل ایمان مجمل میں تمہیں کوئی ذکر نہیں. تمہیں ذکر نظر نہ آئے تو تمہاری آنکھوں کو آنکھوں میں ککڑے پڑ چکے ہوں گے، اندھی ہوں گی تمہاری آنکھیں کہ تمہیں نظر نہ آئے. اور میں تمہیں پڑھاتا ہوں، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ. اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ایمانیات میں سے ہے یا نہیں ہے؟ قرآن پر ایمان لانا ایمانیات میں سے ہے یا نہیں ہے؟ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ قرآن میں ہے یا کسی کتاب میں ہے؟ کس کتاب کہاں ہے؟ قرآن میں ہے. اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ایمانیات میں ہے یا نہیں ہے؟ عثمان کے دشمن کی جنازہ نہ پڑھنے کا اعلان رسول نے کیا، کسی انسان نے کیا ہے؟ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ سے جان دینے کی اور جان لینے کی بیعت رسول نے کیا یا کسی لیڈر نے کیا ہے؟ تو پھر ایمانیات میں تو صحابہ شامل ہیں. رسول پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ رسول کی ساری اداؤں کو اپنانا، رسول اللہ کی ساری سنتوں کو اپنانا. قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جو کچھ بتایا ہے اسے تسلیم کرنا، صرف یہ نہیں کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے باقی جو کہتی ہے ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، صحابہ بھی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت عثمان زندہ ہیں، حضرت عثمان زندہ ہیں. اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا، چاہیے یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے جبریل آتے، آ کر کہتے حضور اتنی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے، اتنی محنت کی ضرورت نہیں، آپ کا عثمان تو زندہ ہے. لیکن اللہ بھی بتلانا چاہتا تھا کہ میرے نبی کے صحابہ کی قدر و قیمت کا آج علم ہونا چاہیے دنیا کو. جبریل کو بھیجا، یہ نہیں بتا کر بھیجا، یہ نہیں حکم دیا کہ بتا دو عثمان زندہ ہے،
بلکہ یہ کہا میرے محبوب جس کام کے لیے تو بیعت لے رہا ہے، جن لوگوں کے ہاتھ آپ کے ہاتھ پر ہیں، انہیں بتا دیں کہ خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے. ید اللہ فوق ایدیہم،
کیا مطلب؟ کسی بھی صحابی رسول، کسی بھی سفیر پیغمبر، نمائندہ پیغمبر کے خون کا اگر کبھی انتقام لینا پڑ جائے تو انتقام لینا نبی کی سنت ہے، خدا کی مرضی ہے،
اللہ کی مرضی ہے. 1400 سال پہلے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اگر بیعت لی جائے، ان سے خدا راضی ہو جائے،
1400 سال بعد عثمان غنی کی عزت کے لیے، عزت کے تحفظ کے لیے کوئی شخص جان کی بیعت کرتا ہے، جان دینے کا عہد کرتا ہے، تو کیا یہ خدا کی رضا کا طلبگار اور خواستگار اور مستحق اور حقدار نہیں ہوگا؟
یقیناً ہے، اسی زمرے میں، اسی صف میں شامل ہے دوستو. میں نے اس کے اوپر مستقل جیل میں 100 صفحہ کی تقریر لکھی ہے، جس میں قرآن کریم کی 26-27 آیات ہیں جو صحابہ کرام سے متعلق ہیں. ایسی ایسی آیات قرآن پاک کی صحابہ کرام کے بارے میں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کیا کیا ارشاد فرماتے ہیں. فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا. اللہ تعالیٰ نے ایمان کو سجا کر، سنوار کر صحابہ کے دلوں میں رکھ دیا ہے. ہیں پنجابی میں ہمارے حضرت مولانا حق نواز شہید اپنی زبان جھنگی میں فرمایا کرتے تھے، اللہ نے ایمان نو گہنے پا کے، زیور پہنا کے، اللہ نے ایمان نو گہنے پا کے، زیور پا کے، چاندی سونے نال سجا کے صحابہ دے دل چ رکھ دیتا، صحابہ کے دل میں رکھ دیا. اب اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا. وَقَانُوا، یہ کوئی میری طرف سے بڑا احسان نہیں، صحابہ اس کے اہل تھے، صحابہ اس کے اہل تھے. میں خدا کہتا ہوں میرے نبی کے صحابہ کا دل اس بات کا اہل تھا کہ میں ان کے دلوں میں ایمان رکھ دوں، میں ان کے دلوں میں ایمان رکھ دوں، صحابہ اس کے اہل تھے، نااہل نہیں تھے. وقان حق بھی ہا کے لفظ پر غور کریں، خدا کہتا ہے صحابہ ایمان کے اہل تھے. آج کا بدترین کافر کہتا ہے صحابہ ایمان کے اہل نہ تھے. بات قرآن کی سچی ہے یا اس بے ایمان کی سچی ہے؟ قرآن کی بات سچی، آج کے کافر بے ایمان کی بات چھوٹی. جو قرآن کی بات کو سچا کہتا ہے وہ مسلمان ہے، جو قرآن کی بات کو جھٹلاتا ہے وہ بے ایمان ہے. دوستو بات کافی ہو گئی، تھک گئے ہیں نا آپ؟ نہیں تھک گئے ہوں. اب آتا ہوں ایک دوسری طرف، ہمارے موجودہ معروضی حالات. الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہماری آنکھوں کو وہ منظر دیکھنا نصیب ہو رہا ہے، ہمارے پڑوس میں نظام خلافت راشدہ کا احیاء ہو چکا ہے، اسلامی نظام کی شمع روشن ہو چکی ہے، اسلامی نظام کے نفاذ کا احیاء ہو چکا ہے، اور اسلام کی برکات اور ثمرات سے بقائے افغانستان پر نور ہو چکا ہے. دنیا مانتی ہے جو امن، جو سکون سرزمین افغانستان پر ہے، دنیا کے کسی ٹکڑے پر. ہر امیر و غریب کے لیے قانون برابر کا ہے. آپ کی چیز گر جائے دوسرے دن آئیے وہیں پڑی ہوگی، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. رات کی تاریکیوں یا دن کے اجالوں میں تنہا سفر کیجئے، کوئی آپ کو راستے میں روکنے والا نہیں ہے. ہر ایک کی عزت محفوظ ہے، زندگی محفوظ ہے، مال محفوظ ہے، جان محفوظ ہے. غلطی بڑا کرے تب پکڑا جاتا ہے، چھوٹا کرے تب پکڑا جاتا ہے. کہ اسلام اسی کا نام ہے، اسلام اسی کا نام ہے. مگر یہ طالبان کا نظام اسلام منافقوں اور کافروں کو ٹھنڈے پیٹوں ہضم نہیں ہو رہا. پوری دنیا کفر اس بات پر متفق ہو چکی ہے کہ طالبان حکومت کو ختم کیا جائے. کبھی اسامہ کا بہانہ بنایا جاتا ہے، کبھی کسی اور عنوان پر ان کا اقتصادی بائیکاٹ کیا جاتا ہے. خدشات ہیں یہ کہ افغانستان پر امریکہ اور اس کے حواری کسی نہ کسی کی قسم کی کوئی جارحیت کا ارتکاب کریں. اتنے بڑے عظیم اجتماع کو آج اپنا ہم نوا بنا کر یہ کہہ دینا چاہتے ہیں، سناؤ طالبان تنہا نہیں ہے، طالبان تنہا نہیں ہے،
ہم سب طالبان کے ساتھ ہیں. امریکہ، بھارت، اسرائیل، برطانیہ یا رشیا، اکیلے اکیلے یا مل کر طالبان کی طرف بڑھیں گے، ہمارے لاشوں سے پہلے گزریں گے تب طالبان تک پہنچیں گے. سنیو مسلمانوں، سپاہ صحابہ کے کارکنوں، میں اپنے اوپر اور آپ پر فرض سمجھتا ہوں کہ اس اسلامی حکومت کا تحفظ کرنا، اس کا دفاع کرنا، دشمن کی جارحیت سے اس اسلامی حکومت کو محفوظ رکھنا ہم پر فرض عین ہے. ہم پر فرض عین ہے. ہم اپنے ملک کے حکمرانوں سے کہتے ہیں، پاکستان کے حکمرانوں، تم حکومت کرو، ہم تم سے حکومت نہیں چھیننا چاہتے، ہم تم سے اقتدار نہیں چھیننا چاہتے، اور طالبان پاکستان میں بھی نہیں آنا چاہتے، کوئی ان کے عزائم نہیں ہے. لیکن یاد رکھو، ہم چاہتے ہی ہیں ہمارے حاکم غیرت مند ہوں، بے غیرت نہ ہو، ہمارے حاکم مضبوط ہوں، جری ہوں، قوی ہوں، کمزور نہ ہوں. میں چاہتا یہ ہوں کہ میاں شریف کا بیٹا نواز شریف کلنٹن کے سامنے حق و صداقت کا کلمہ بلند کر سکتا ہو، جرات سے بات کر سکتا ہو، سر نہ جھکائے. ہم تمہیں سر بلند دیکھنا چاہتے ہیں. اگر تم سر بلند کر کے نہیں جی سکتے تو یاد رکھو، سر نیچا کر کے جینے والی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں اپنا نام بزدلوں، بے غیرتوں اور غداروں کی لسٹ میں مت لکھواؤ. ہم تمہارے ساتھ ہیں. غیرت مند بنو، بہادر بنو، جری بنو، جری بنو. اور امریکہ کو بتلا دو، اس دفعہ پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی. اگر تمہارے مشورے سے، ملی بھگت سے، تمہارے تعاون سے پاکستان کی سرزمین طالبان کے خلاف استعمال ہوئی، حکمرانوں، امریکہ کی تو نسلوں کو بھی معاف نہیں کریں گے، مگر یاد رکھو تمہیں بھی غداری کا سبق سکھا کے رہیں گے. سکھا کے رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ اس لیے ہم اپنے حکمرانوں سے کہتے ہیں، مزے سے اقتدار، اقتدار کے مزے لوٹو، بالا خانوں میں رہو، اقتدار میں رہو، لیکن غیرت مند بن کے رہو. طالبان کے تم محسن ہو، طالبان تمہارے محسن ہیں، تم ان کا حصہ ہو، وہ تمہارا حصہ ہے، تم ایک وجود ہو. اپنے وجود سے غیروں کے ساتھ مل کر غداری نہ کرنا، اپنے وجود کی حفاظت کرو، وہ تمہارا وجود تمہاری حفاظت کرے گا. پاکستان اور افغانستان نام دو ہیں، وجود ایک ہے، شاخیں دو ہیں، درخت ایک ہے، بازو دو ہیں، انسان ایک ہے. ان کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، ان کے مفاد ایک دوسرے سے وابستہ ہیں. خدا کی قسم، اگر یہ دونوں ملک ایک ہو جائیں اور دونوں کی عوام، دونوں کے حکمران ایک ہو جائیں، امریکہ تو کیا، اس جیسے ہزاروں ملک بھی جمع ہو جائیں، وہ مل کر بھی اس سرزمین پہ بسنے والے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ میرا درد دل ہے، یہ میری پالیسی ہے، یہ میرے جذبات ہیں کہ امریکیوں یاد رکھو، اگر تم نے افغانستان کی طرف قدم بڑھائے تو پھر اس قوم کو تمہارے قدم ٹانگوں سمیت کاٹ کر آتے ہیں. پھر تمہارے ساتھ جنگ پوری دنیا میں لڑی جائے گی، پوری دنیا میں تمہارے ساتھ جنگ ہوگی. تم نے مذاق بنا رکھا ہے حرمین شریفین پر اپنے خونی پنجے گاڑ کر یہود و نصارہ کو اس سرزمین عرب پر مسلط کیا کہ جس کے بارے میں آمنہ کے لال نے فرمایا تھا، اخرج الیہود و النصارہ من جزیرت العرب. اب جزیرہ عرب میں یہود و نصارہ مسلط ہو چکے ہیں، تم عرب کی چھاتیوں سے سونے جیسا دودھ اور سونے کے جیسا سیال پٹرول نکالتے چلے جا رہے ہو، اپنے خزانے بھر کر انہیں کنگال کر رہے ہو، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھو، امت مسلمہ تمہاری ان زیادتیوں کا نوٹس لے کر رہے گی یا نہیں رہے گی؟ اس لیے آپ حضرات کو یہ ابھی سے قبل از وقت تیار کیا جا رہا ہے۔ خدا نخواستہ کل کلا امریکہ کی طرف سے کوئی جارحیت ہوئی تو پھر یاد رکھیے، کراچی کی سڑکیں بھر دینی چاہیے، پھر امریکہ کے کونسل خانوں کو آگ لگے گی، کوئی گورا امریکی پھر پاکستان کی دھرتی پہ زندہ نہیں چلنا چاہیے۔ اگر تم ہمارے مجاہدوں، ہمارے مسلمانوں اور اسامہ جیسے درویش صفت اللہ کے ولیوں کو مارنے کے لیے تیار ہو، تمہارے دل میں ان کے لیے نرمی نہیں ہے، پھر بھول جاؤ، ہمارے دل میں بھی تمہارے لیے کوئی نرمی نہیں ہے۔ دوستو، سپاہ صحابہ فیصلہ کر چکی ہے، نظام خلافت راشدہ کا احیاء طالبان افغانستان میں جو کر چکے ہیں یہ آئیڈیل ہے۔ بہت ان کے خلاف پوری دنیا میں پروپوگنڈا ہو رہا ہے۔ آج اخبارات مجھے کہنے لگے، صحافی کہنے لگے، جی وہاں تو عورتوں کو بند کر دیا گیا ہے، ڈیشنٹینے بند کر دیے گئے ہیں، ٹی وی بند کر دیے گئے ہیں۔ میں نے کہا، تمہیں کس نے کہا بند کر دیے گئے ہیں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو پاکستان کا کوئی صحافی، کوئی وکیل، سیاستدان یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی کا ہاتھ کسی غیر کے ہاتھ میں ہو اور وہ آپس میں رنگ رلیاں ملاتے پھریں، انہیں کوئی روکنے والا نہ ہو؟ کہنے لگا، ہم تو نہیں چاہتے۔ میں نے کہا، طالبان اسی پر پابندی لگاتے ہیں، وہ مخلوط تعلیم کے اسی طرح مخالف ہیں جس طرح ہم مخالف ہیں۔ وہ یورپ کی اس ننگی تہذیب اور کابل کی اس ننگی تہذیب کے ختم کرنے والے ہیں جو کابل کی تہذیب و ثقافت یورپ کو مات دے چکی تھی۔ انہوں نے ان کنجلیوں کو، ان بازاری عورتوں کو کابل کے کعبہ خانوں سے نکال کر گھروں میں بند کیا ہے، جنہوں نے پورے پورے شہر اور بازاروں کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ تم ان کنجلیوں کے یار ہو، تم ان فحشہ عورتوں کے دل دادا ہو، تم چاہتے ہو کہ یہ فحاشی پھیلے۔ یاد رکھو، ایسی فحاشی تو ہم پاکستان میں بھی نہیں پھیلنے دیں گے، اسلام میں اس فحاشی کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ دنیا کا جس کو ترستی ہے وہ ہے کہ انسان کی جان کی حفاظت ہو، اس کے مال کی حفاظت ہو، اس کی عزت آبرو کی حفاظت ہو، اس کا سفر محفوظ ہو، اسے اشیاء ضرورت آسانی سے دستیاب ہوں۔ یہ انسانی حصول ہے، یہ سیاست مدنی اس پر مستمد ہے۔ یہ چیز جو افغانستان میں ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، ان کی اچھائیوں کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ امریکہ تو وہ ملک ہے، آپ شام کے بعد اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے، اگر گھر سے باہر نکلیں، ہدایت یہ ہے، کچھ ڈالر جیب میں ڈال کر نکلنا، کیونکہ وہ لوگ پکڑ لیتے ہیں ڈاکو اور کہتے ہیں کچھ نکالو۔ جب آدمی کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، گولی مار کے مار دیتے ہیں، کہتے ہیں اپنے ساتھ کچھ ڈالر کیوں نہیں لائے؟ جہاں شام کے بعد آدمی گھر سے باہر نہ نکلے، جہاں کسی کی جان، عزت آبرو محفوظ نہ رہے، وہ نظام اچھا ہے یا وہ نظام اچھا ہے جہاں کسی کی طرف کوئی بری نگاہ سے نہ دیکھے؟ پوری دنیا کفر، طالبان حکومت سے لرزہ بر اندام اس لیے ہے کہ اگر اس نظام کی خوشگوار ہوا باقی ملکوں میں پھیل گئی تو لوگ کہیں گے ہمیں کسی عزم کی ضرورت نہیں، کسی نظام کی ضرورت نہیں، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے طالبان والے نظام اسلام کی ضرورت ہے۔ اس لیے وہ اس کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں اور اس کے راستے میں حد بندیاں کر رہے ہیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے دنیا کو بتلاؤ کہ افغانستان میں اسلام کا کون سا گلشن مہکا ہے کہ جس کی خوشبوئیں پھیل رہی ہیں، جس کی خوشبوئیں پھیل رہی ہیں، امن قائم ہو رہا ہے، مسلمانوں میں ولولہ پیدا ہو رہا ہے، جرات پیدا ہو رہی ہے اور سر بلند کر کے مسلمانوں کو چلنا آ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اپنے اپنے علاقوں میں یونٹ قائم کیجئے، پرچم لہرائیے، اپنی جماعت کو منظم کیجئے تاکہ جب آپ کو بلایا جائے آپ تشریف لائیں. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب الخیر. اللهم رب اغفر وارحم من تحب الراحمين. اللهم انا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا غياث المستغيثين يا بديل العجائب الخير. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. یہاں کے منتظمین کو شاباش دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، اور انہوں نے جس طرح آج کا یہ انتظام کیا ہے اس پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. شاباش، جوان ایسے ہی کیا کرتے ہیں. ہاں، اس کے ساتھ ساتھ اس جلسہ کے اختتام پر ایک قرارداد کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ علاقہ پسماندہ ہے، اسے بیکورڈ ایریا قرار دے کر اس میں کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں کیا گیا اور نتیجتاً یہ علاقہ پسماندہ ترین ہوتا چلا جا رہا ہے. یہاں کے بنیادی مسائل، ضروریات زندگی، پانی کا مسئلہ بڑا اہم ہے. حکومت کو پہلی فرصت میں جہاں اور کام کرا رہی ہے اس علاقے کے لیے پانی کا بندوبست کرنا چاہیے. یہ مطالبہ آپ کو منظور ہے؟
منظور ہے.
شکریہ.
تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل.